وعلينا الصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مسائل استقامة في حال ہماری گفتگو قسم نظر اور عہد کے مسائل پر جاری تھی، فرائض کے سلسلے کی آخری گفتگو ہے اور اس کے بعد جیسے حالات ہوں گے اس کے مطابق گفتگو کو آگے بڑھایا جائے گا، یا نماز کے مسائل دوبارہ اور یا دوسری ہفتے اور معاملات کے مسائل. قسم کے سلسلے میں گفتگو مقام تک پہنچی تھی کہ قسم کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے نام کے واسطے سے کسی کام کو اپنے اوپر واجب کر لینا. قسم کھانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ قسم کھانے والا بالغ ہو، عاقل ہو، اپنے ارادے سے کھائے، زبان سے کھائے، اللہ کا نام لے کر کھائے، واجب ہو حرام کے ترک کی، واجب ہو مستحب کے ترک کی، یا حرام ہو مکروہ کے انجام دہی کی قسم نہ کھائے، خود اپنے پیٹ پر کھائے، عورت بغیر شوہر کی اجازت کے، بیٹا بغیر باپ کی اجازت کے قسم نہ کھائے، اور قسم جب کھائے تو پہلے مقدر پر کھائے تو اس کی مٹی گزر چکی. قسم کھانے کے بعد اگر انسان اپنی قسم پر عمل نہ کرے، جان بوجھ کر عمل نہ کرے تو کفارہ واجب ہو جاتا ہے، بھولے سے عمل نہ کرے، مجبوری کی وجہ سے عمل نہ کرے. اس صورت کے اندر قسم کے اوپر عمل نہ کرنے سے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن خود قسم کا کھانا اگر سچی قسم ہے تو مکروہ ہے، اور اگر جھوٹی قسم ہے تو حرام ہے، سوائے اس کے کہ قسم کے کھانے سے اپنے یا کسی دوسرے مومن کے مال کو، جان کو، عزت کو، آبرو کو بچانے کا موقع ہے. تو نہ صرف یہ کہ جھوٹی قسم کا کھانا جائز ہو جاتا ہے بلکہ بعض حالت میں واجب ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ توریہ کرے. اس کے بعد مسئلہ آیا تھا نظر کا، جس کا ایک مسئلہ گزشتہ نصف میں میرے بحث آیا تھا، اور آج تفصیلی گفتگو اور اس کے پاس ہی نظر کی گفتگو کر رہے ہیں. نظر کے بھی وہی معنی ہیں جو قسم کے ہیں کہ کسی کام کے کرنے کو یا کسی کام کے نہ کرنے کو اپنے آپ پر واجب کر لیں. میں منت مانتا ہوں کہ اگر میرا اپنا کام ہو گیا تو میں دو رکعت نماز پڑھوں، نماز کو اپنے اوپر واجب کر لوں، یا میں منت مانتا ہوں کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں سگریٹ پینا چھوڑ دوں، کام کے نہ کرنے کو اپنے اوپر واجب کر دوں. نظر کی پہلی شرط یہ ہے کہ جب نظر کی جائے تو صیغے کا پڑھنا ضروری ہے، اگر بغیر صیغہ پڑھے ہوئے منت مان جیسا کہ عام طور پر ہمارے یہاں مانی جاتی ہے، تو وہ نظر جو ہے چرند غلط ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں. صیغہ پڑھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو نظر آپ کریں اس میں لفظ اللہ آ جائے. اردو میں کریں، بھارتی میں کریں، گجراتی میں کریں، انگلش میں کریں، عربی میں کریں، کہ اگر میرا فلا کام ہو گیا تو میں فلا کام کروں گا اللہ کے لیے. لفظ اللہ آ گیا، صیغہ مکمل ہو گیا. دوسری شرط یہ نہیں رہی تھی آپ کے حسن صاحب سے جو یہ مرضی بعض اوقات کہ اگر فلاں چیز مل گئی تو میں کہانی سنوں گا، یہ نظر جو ہے غلط. لیکن اگر یہ آ گیا کہ میں اللہ کے لیے کہانی سنوں گا، یہ نظر جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی اگر دوسری شرطیں موجود. دوسری شرط نظر کے لیے یہ ہے، یہ پہلی شرط کی تفصیلی گفتگو ہو چکی تھی. دوسری شرط یہی ہے کہ نظر کرنے والا بالغ، اگر نظر کرنے والا نابالغ ہے تو یہ مسئلہ نظر کا جو ہے وہ پیشی نہیں آئے گا اور وہ نظر نظر نہیں کہلائے گی، یعنی اس کے اوپر عمل کرنا واجب نہیں. اور اسی دوسرے مسئلے سے جو چھٹی شرط آئے گی وہ بھی آپ کی حل ہوگی. پانچویں شرط، تیسری شرط یہ ہے کہ نظر کرنے والا عاقل ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ جو آدمی نظر کر رہا ہے وہ آدمی عاقل ہے. تو پاس اگر کوئی آدمی مستی میں آ کر یا حالت بے ہوشی میں یا نیند کی حالت میں کوئی نظر کر لے تو اس صورت میں اس کی نظر جو ہے وہ صحیح نہیں. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے جو انشاءاللہ ایک آئندہ کی گفتگو ہوگی، کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو بے وقوف ہے اور ایسا بے وقوف ہے کہ اپنے کام کو فضول چیزوں میں، اپنے مال کو فضول چیزوں میں خرچ کرتا رہتا ہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، ان چیزوں کو وہ خریدتا رہتا ہے اپنے مال سے، تو تیری بات ہے. لیکن ایسا آدمی جو بے وقوف ہے اس حد تک کہ اپنے مال کو، مال جو انسان کے لیے بہرحال سب سے زیادہ پیاری چیز ہوتی ہے، اتنی پیاری چیز کو بھی فضول کاموں میں خرچ کرتا پھرے، تو ایسا آدمی جو ہے بے وقوف کہلاتا ہے شریعت کی اصطلاح. اور بے وقوف کہلانے کے بعد اس کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ اپنے ذاتی مال کو خرچ کر سکے. بہرحال ایسا آدمی جو اتنا بے وقوف ہے کہ جس کے پاس عقل ہے، عاقل ہے بہرحال، لیکن عاقل ہونے کے ساتھ ساتھ بالغ ہے، عاقل بھی ہے، یعنی عقل مند آپ اس کو کہہ سکیں گے، عقل رکھتا ہے، لیکن عقل رکھنے کے ساتھ ساتھ اس حد تک بے وقوف ہے کہ مال کو فضول کاموں میں خرچ کرتا ہے، تو وہ انسان ایسی نظر نہیں کر سکتا جس کا تعلق مال سے. یہ نظر کر سکتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، لیکن یہ نظر نہیں کر سکتا کہ میں صدقہ دوں گا یا حج کروں گا یا غریب کو کھانا کھلاؤں گا، کیونکہ ان کا تعلق مال سے. لیکن یہ ایک دوسری گفتگو ہے، بہرحال آپ سے غالباً کوئی اتنا بے وقوف نہیں ہوگا، آپ لوگ تو جان چلی جائے لیکن دم ہی نہ جائے. آپ لوگوں سے مراد عام جو ہمارے کاروباری حضرات ہوتے ہیں، تو اس لیے اس مسئلے کا اطلاق آپ پر تو نہیں ہو سکتا. اس کے بعد چوتھی شرط آتی ہے کہ جو شخص نظر کرے وہ اپنے ارادے سے نظر کرے، اگر کسی کو مجبور کیا گیا ہے نظر کرنے پر وہ نظر غلط، کسی سے اپنے جوش میں بے اختیار جذبات میں آ کر نظر کر لی تو وہ نظر بھی بالکل غلط. اس کی تفصیلی گفتگو کی قسم کے مسئلے میں آ چکی. پانچویں چیز یہ ہے کہ اگر نظر کرنے والی عورت یا بیٹا، بالغ بیٹا، نابالغ بیٹا تو اس کی نظر ہی صحیح نہیں ہے، بالغ بیٹا اگر نظر کرتا اور ماں اور باپ اس کو منع کر دیتی تو کیا مسئلہ؟ قسم میں تو بالکل سیدھا سادہ اور صاف مسئلہ ہے کہ اگر ماں باپ بالغ بیٹے کو منع کر دیں کہ تم قسم نہیں کھاؤ، یا بالغ بیٹے نے قسم کھا لی کہ خدا کی قسم میں فلاں کام کروں گا، ماں باپ نے منع کر دیا کہ نہیں تم اپنی قسم پر عمل نہ کرو، تو لڑکے کے لیے واجب ہے کہ ماں باپ کے حکم کو مانے، اپنی قسم پر عمل نہ کرے یا قسم نہ کھائے، اور اگر کھا چکا ہے تو عمل کرنا اس کے لیے جائز نہیں. نظر کے مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے آقا کوئی اور آقا خمینی کے مقلدین کے مسئلے میں. آقا کوئی کے نزدیک اگر بیٹے نے، طالب بیٹے نے بغیر ماں باپ کی اجازت کے نظر کر دی، یہ نظر اس کی صحیح، ماں باپ کو اطلاع مل گئی، انہوں نے کچھ نہ کہا، اپنی نظر پر عمل کرنا ضروری ہے، ماں باپ کو اطلاع ملی اور انہوں نے منع کیا، بیٹے نے نظر کی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو فرض کیجیے میں قلم چڑھاؤں گی، ماں باپ کو اطلاع ملی، بیٹے کا کام بھی ہو گیا، ماں باپ کو اطلاع ملی، انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے قلم چڑھانے کی، تو اس صورت کے اندر بیٹے کے لیے اپنی نظر پر عمل نہ کرنا ضروری ہے، ماں باپ کا حکم مانے اور اس صورت میں اس حقوق اللہ کو چھوڑ کر ماں باپ کی اطاعت کرے. نظر کرنے کے بعد بھی، حاجت پوری ہونے کے بعد بھی اگر ماں باپ منع کر دیں عمل کرنے سے اس چیز پر جس کی آپ نے منت مانی ہے، تو ضروری ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل نہ کریں. آقا خمینی کے نزدیک اگر نظر کرنے سے پہلے پہلے ماں باپ کو اطلاع مل گئی اور انہوں نے آپ کو منع کر دیا کہ منت نہ مانو، تو اس صورت کے اندر آپ منت نہیں مانگ سکتے، لیکن اگر آپ نے نظر کر لی اس کے بعد ماں باپ کو اطلاع ملی اور انہوں نے منع کیا، تو نظر کے اندر آپ ماں باپ کا حکم نہیں مانیں گے، بلکہ آپ اپنے خدا کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر کو پورا کریں. تو خلاصہ صرف یہ ہے کہ اگر نظر کرنے سے پہلے ماں باپ نے منع کر دیا کہ تم منت نہ ماننا، تو نہ آقا کوئی کے مقلدین مان سکتے ہیں نہ آقا خمینی، لیکن منت آپ نے مان لی بعد میں ماں باپ نے منع کیا، تو آقا کل والوں کے نزدیک نظر پر عمل نہ کرنا ضروری، آقا خمینی کے مقلدین کے نزدیک نظر پر عمل کرنا ضروری. یہ چھوٹا سا اختلافی مسئلہ ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. تو آقا کوئی کے مقلدین تو غالب فائدے ہی جا رہے ہیں. اس کے بعد عورت کا مسئلہ آتا ہے. عورت کے مسئلے کے اندر یہی صورت شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نے نظر کر لی، اور نظر کرنے کے بعد شوہر کو اطلاع ملی، شوہر نے کہا کہ میں تم کو اجازت نہیں دیتا اپنی نظر پر عمل کرنے کی، اب اگر یہ کام جس کی اس نے منت مانی ہے ایسا ہے جو شوہر کے حقوق سے ٹکرا رہا، بیوی نے منت مانی کہ میں روزہ رکھوں گا اور شوہر کا دل چاہتا ہے صبح کو یا دوپہر کو یا روزے کے وقت سے پہلے پہلے بیوی سے کسی قسم کا لذت اٹھانے، تو اب یہ روزہ بیوی شوہر کے حق سے ٹکرا رہا ہے. آقا کوئی کے نزدیک اور آقا خمینی کے نزدیک دونوں کے نصیب عورت کا یہ روزہ باطل ہے، اس کی نظر باطل ہے، اپنی نظر پر عمل نہیں کر سکتی۔ تو ہر ایسی نظر جو شوہر کے حق سے ٹکراتی ہے، شوہر کا سب سے بڑا حق یہی ہے کہ اپنی بیوی سے فائدہ اٹھانا، کوئی ایسی اس نے منت مانی کہ میں جمعے کے دن فرض کیجئے خدا امام بارگاہ میں جاؤں گا، اور شوہر کا دل چاہتا ہے کہ چھٹی کا دن ہے، اس دن بیوی میرے سامنے رہے، اللہ کے دربار میں نہ جائے، تو اب بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کے سامنے رہے اور شوہر کو اختیار دے دے جس قسم کا فائدہ اس سے اٹھائے، اور اس کی نظر جو ہے وہ باطل ہو گئی، نظر پر عمل نہیں کرے گی، گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے اور کوئی گناہ اس کو نہیں ملے گا۔ اس کے برعکس اگر اس نے یہ سمجھتے ہوئے کہ امام بارگاہ میں جانا زیادہ ضروری ہے، میں نے وعدہ کیا تھا خدا سے یا اسلام سے، اور وہ چلی گئی گھر سے نکل کر، تو نظر تو بالکل غلط تھی، کوئی فائدہ نہیں ہوا امام بارگاہ جانے کا، بلکہ الٹا اس کو ایک گناہ ہوا جو گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ۔ تو ایسی نظر اگر عورت مانے جو شوہر کے حق سے ٹکراتی ہو، تو بہرحال آقا خوی اور خمینی دونوں کے نزدیک یہ نظر بالکل باطل، اس پر عمل نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اگر ایسی نظر جو شوہر کے حق سے نہیں ٹکراتی ہو، اور اس نے کہا کہ فرض کیجئے شوہر دوپہر کو گیا ہوا ہے آفس، اس نے کہا کہ میں دو رکعت نماز پڑھوں، شوہر کا کوئی حق نہیں، شوہر گھر میں بھی موجود نہیں، لیکن شوہر نے منع کر دیا کہ نہیں تو یہ نماز، نظر والی نماز، منت والی نماز نہیں پڑھ سکتی، میں تمہیں اختیار نہیں دیتا۔ آقا ہے کوئی کے نزدیک اگر شوہر منع کر دے، اس صورت میں عورت ایسی نظر پر عمل کرے گی، شوہر کے حکم کو ماننا اس کے لیے اس مسئلے میں ضروری نہیں۔ لیکن آقا ہے خمینی کے نزدیک شوہر کا حق زیادہ مقدم ہے، اس لیے اگر یہ شوہر کے حق سے نظر نہیں ٹکرا رہی، پھر بھی وہ شوہر کے حق جو عمل کرے گی، شوہر کی بات کو مانے گی اور اپنی نظر کے اوپر عمل نہیں کرے گی۔ تو آپ اگر آپ خود میرا خیال آقا خوی کی تقلید کیجئے، بیویوں کو آقا خمینی کی تقلید کرائیے، تاکہ ہر طرح سے آپ کے اختیار میں رہے۔ نہیں میرا نہیں، تو مذاق کا ایک جملہ ہے، بتا دینا ضروری ہے، ورنہ ان کو غلط نہیں ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے کہ مذاق کہاں ہے، باقی سب کہاں، اس لیے اب ہر مذاق کے جملے کے بعد یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ مذاق تھا۔ اس کے بعد ایک شرط اور آتی ہے نظر کے سلسلے میں، پہلی شرط یہ ہے کہ سیغا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ نظر کرنے والا بالغ، تیسری شرط یہ ہے کہ آخر، چوتھی شرط یہ ہے کہ نظر کرنے والی اگر بیوی ہے یا بیٹا ہے تو ماں باپ کی اور شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے، اور اس شرط کو دیکھیے اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ خدا نے کتنا خیال رکھا ہے بندے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ آپ نے نظر مانی کہ میں خدا کام کروں، اور وہ نظر ایسی ہے جو آپ کی قدرت سے باہر ہے، اس وقت تو آپ نے آ کر یہ ارادہ کر لیا کہ مثلاً اگر میری نوکری لگ گئی تو میں کربلا جاؤں گا۔ بعد میں آپ کی نوکری لگی، لیکن اس کے بعد پیسے اتنے نہیں ہیں، ممکن نہیں ہے 200 کی نوکری لگی ہے، کربلا جائے تو کیسے جائے؟ وعدہ آپ نے اللہ سے کیا تھا، اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کر کے آپ کو نوکر کر دیا، لیکن اب جیب میں کسی کوڑی نہیں، کربلا جائے تو کیسے جائے؟ تو اب اس صورت میں آپ کی نظر بالکل غلط ہے، کسی قسم کا آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، اور آپ اس کے اوپر عمل نہ کریں تو کوئی کفارہ، کوئی گناہ، کوئی بات ایسی نہیں۔ یا اگر جس وقت آپ نے نظر مانی، اس وقت آپ ہر کام کر سکتے تھے، آپ نے نظر مانی کہ اگر میرا اپنا مریض جو ہے اچھا ہو گیا تو میں جاؤں گا کربلا، اور آپ کافی آپ کے پاس 40,000، 50,000، 60,000، 1,00,000 سب کچھ موجود، بیمار اچھا ہو گیا، بیٹا کا اچھا ہو گیا یا باپ کا وہ اچھا ہو گیا، نظر پوری ہو گئی، پیسے تھے آپ کے پاس، لیکن آج اچھا ہوا، کل معلوم ہوا کہ آپ کے کارخانے کو نیشنلائز کر دیا گیا، آپ کی جیب سے سب کچھ نکل گیا، تھوڑا سا پیسہ بچا ہے، تو اب خدا کی یہ رحمت اور مہربانی ہے کہ خدا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، لیکن آپ سے یہ کہتا ہے کہ اب آپ کے پاس کیونکہ طاقت اور قدرت نہیں ہے، اس لیے نظر خود بخود ختم ہو گئی، اور آپ عمل نہ کریں تو کسی قسم کا کوئی گناہ آپ کے اوپر نہیں ہے۔ تو خلاصہ مسئلے کا یہ ہے کہ اگر انسان نے نظر مانی ایسے کام کی جو کرنا ناممکن تھا، تو ایسی صورت میں اگر وہ کام کو نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، یا جس وقت نظر مان رہا تھا اس وقت یہ کام کر سکتا تھا، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آیا اس وقت وہ اس کام کو نہیں کر سکتا ہے، اس صورت میں بھی اگر عمل نہ کرے تو کوئی کسی قسم کا نہ گناہ ہے نہ کفارہ۔ یہ ایک مسئلہ کہ ہو سکتا ہے سمجھنے میں تھوڑی دقت پیش آئے، لیکن یہ بہت اہم مسئلہ ہے، نظر کی بنیاد اس مسئلے پر ہے کہ نظر جب کی جائے گی تو ایسے کام کے، اگر کسی کام کے کرنے کا آپ نے ارادہ کیا تو آپ مکروہ یا حرام کام کے کرنے کی نظر نہیں کر سکتے کہ اگر میرا کام ہوا تو میں ایکسپیکٹ کروں گا اللہ کے لیے، ایسی نظر آپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ حرام کام تھی، یا مکروہ کام کی نظر بھی آپ نہیں کر سکتے۔ بلکہ ضروری ہے کہ کام یا واجب ہو کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں ظہر کی نماز پڑھوں، میرا کام ہو گیا تو میں چار رکعت یا دو رکعت نماز مستحب پڑھوں۔ اسی طرح جس کام کے چھوڑنے کی آپ نظر کر رہے ہیں کہ میں اگر میرا کام ہو گیا تو میں پھر یہ کام نہ کروں گا، وہ واجب یا مستحب نہ ہو کہ مثلاً اگر میری نوکری لگ گئی تو خدا کے لیے میں آئندہ کبھی مسجد کو اپنا روزی نہ دکھاؤں۔ مسجد کی طرف جانا ہے خود تو اکثر لوگ ایسے کرتے یہی ہیں، لیکن آپ نظر اتنی نہیں کر سکتے۔ جس کام کے چھوڑنے کا آپ نے خدا سے وعدہ کیا ہے وہ حرام کام کے چھوڑنے کا آپ کر سکتے ہیں کہ اگر میری نوکری لگ گئی میں شراب نہیں پیوں گا، میری نوکری لگ گئی یا میری شادی ہو گئی خوبصورت عورت ہے تو میں کسی بھی دوسری عورت کو نہیں دیکھوں گا، تمام عورتوں کو اپنی بہن سمجھوں گا۔ یہ آپ جو نظر کر رہے ہیں یہ حرام کام کے چھوڑنے کی نظر کر رہے ہیں، یہ تو مستحب، لیکن آپ کسی واجب یا مستحب کو چھوڑنے کی نظر نہیں کر سکتے۔ تو جس کام کے کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں وہ یا واجب ہو یا مستحب، جس کام کے چھوڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں یا حرام ہو یا مکروہ۔ یہ ایک مسئلہ، اور اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر مباح کام ہے تو اس کا کیا حکم ہے، لیکن یہ مسئلہ مباح کا تھوڑا پیچیدہ ہے اس لیے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اگر یہ کافی اہم مسئلہ ہے، اگر آخر میں وقت ملا تو اس پر گفتگو کر دی جائے۔ اس کے بعد نظر کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نظر کریں کسی کام کی تو جس طرح نظر کی تھی اسی طریقے سے عمل کی۔ آپ نے نظر کی تھی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں جمعے کے دن روزہ رکھوں گا، اب اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے سوچیں کہ کام تو ہوتا رہے گا پہلے ہی تو روزہ رکھ لو تاکہ اللہ میاں خوش ہو کر کام کو جلدی کرا دے۔ آپ نے روزہ رکھ لیا، آپ نے کہا تھا نوکری لگے گی تو میں پہلے جمعے کو، پہلی نو چندی کی جمعرات کو یا جمعے کو میں روزہ رکھوں گا، لیکن نوکری لگنے سے پہلے ہی آپ نے روزہ رکھ لیا تو یہ روزہ جو آپ نے رکھا ہے یہ روزہ گزار گیا، آپ کا فالتو میں گیا، آپ کی نظر نہیں اترے گی، بلکہ جب کام پورا ہوگا اس کے بعد آپ کو دوبارہ روزہ رکھنا آپ کے لیے واجب ہے۔ یا آپ نے نظر کی کہ اگر میرا بھائی یا میرا بیٹا یا میرا باپ کہیں اچھا ہو گیا تو میں اس صورت میں صدقہ دوں گا 100 روپے، اور آپ نے پہلے ہی سے دے دیا کہ چلو پہلے ہی سے دے دو کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ جو آپ پہلے سے 100 روپے دیں گے یہ آپ کے خیرات تو ہو گئی لیکن نظر نہیں ہوئی، بلکہ جب اچھا ہو جائے گا بیمار اس کے بعد پھر آپ کو پیسے دینا پڑے گا۔ تو جس طرح نظر کی گئی ہے اس طرح سے عمل کرنا ضروری ہے۔ اب اگر کسی نے عمل، یعنی خلاصہ یہ کہ نظر جب کی جائے گی جب آپ کا کام ہو جائے، پہلے آپ کا کام اللہ کر دے اس کے بعد آپ اللہ کا کام کریں گے، یہ اللہ کا عدل ہے کہ آپ پہلے سے اللہ کا کام نہیں کریں گے، بلکہ جب اللہ اپنے وعدے کو پورا کر دے اور آپ کا کام کر دے اس کے بعد آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کے کام کو انجام دیں۔ اس کے بعد یہ کہ اگر انسان نے کبھی مطلق نظر کی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں ایک روزہ رکھوں گا، نہ وقت اس نے معین کیا کہ میں کس دن رکھوں گا، نہ مقدار معین کی کہ ایک رکھوں گا یا دو رکھوں گا یا تین رکھوں گا، اس صورت میں کسی بھی دن ایک روزہ رکھ لے وہ روزہ کافی۔ نیت کی کہ اگر میرا کام ہو گیا میں ایک نماز پڑھوں گا، کام ہو جائے تو صرف ایک دو رکعت نماز کا پڑھ دینا آپ کے لیے کافی ہے۔ نیت یہ کی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں اللہ کی راہ میں صدقہ یا خیرات کروں گا، کام ہو جائے تو جتنے پیسے بھی آپ اللہ کی راہ میں دے دیں، ایک روپیہ، دو روپیہ، تین روپے، چار روپے، جتنے بھی دے دیں، ایک روپیہ تک دے دیں وہ کافی ہے، اور اس کے بعد زیادہ مقدار دینا ضروری نہیں ہے۔ یا اگر آپ نے نیت کی کہ اگر خدا نے میرا کام کر دیا تو میں خدا سے کوئی اچھا کام کروں گا، ایک اچھا کام کروں گا، آپ کا کام ہو گیا، اب آپ کے لیے صرف اتنا واجب ہے کہ ایک روزہ رکھ لیں، ایک نماز پڑھ لیں، کوئی صدقہ دے دیں، کوئی خیرات دے دیں، کوئی بھی اچھا کام چھوٹے سے چھوٹا آپ کر دیں، آپ کی نظر پوری ہو جائے گی اور کفارہ واجب نہیں۔ اب یہاں پر یہ ایک مسئلہ آتا ہے ذرا اہم، آپ نے منت مانی کہ روزہ رکھوں گا لیکن دن بھی مقرر کر دیا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 13 رجب کو روزہ رکھوں گا، آپ نے یہ منت مانی، آپ کا کام ہو گیا لیکن آپ نے 13 رجب کو روزہ نہیں رکھا، جان بوجھ کر نہیں رکھا۔ اگر انسان بھولے پہ نظر کا کام نہ کرے یا غفلتن نہ کرے تو کوئی کفارہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، 13 رجب کو میں روزہ رکھوں گا، آپ کا کام ہو گیا لیکن اس کے بعد آپ نے روزہ نہیں رکھا، اب آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس روزے کی قضا بھی کریں اور نظر کا کفارہ دیں، وہ کفارہ آخر خمینی کے مقلدین کے لیے یا غلام کو آزاد کریں، یا غلام کو آزاد کریں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 60 مسکینوں کو، یا 60 روزے متواتر رکھیں، آپ رکھنے ہی والے، تو آپ 61 روزے اس کو رکھنا پڑیں گے، ایک اپنا روزہ جو اس نے چھوڑا تھا نظر کا، اور وعلیکم السلام، اور 60 روزے یہ جو اس کے بدلے میں اس کے سر پر آئے اس کی قضا کے طور پر۔ اور اگر آقا رسوئی کا مقلد ہے، آقا رسوئی کا مقلد ہے تو اس کے لیے کفارہ کافی مختصر ہے کہ غلام کو آزاد کر دے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دے۔ آقا رسوئی والے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، آقا رسوئی والے صرف 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ اور اگر اتنے پیسے بھی نہیں ہے کھانا کھلانے کے اور کپڑے پہنانے کے تو صرف 3 روزے متواتر رکھ لیں گے اس کے لیے کافی. تو آپ کا سوئی کا مقلد اگر مقررہ دن پہ روزہ نہیں رکھے گا تو بعد میں روزے کی قضا بھی واجب ہے اور یہ کفارہ جس میں 3 روزے. آقا خمینی والے کے لیے قضا بھی واجب ہے اور بعد میں 60 روزے متواتر رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. لیکن اگر انسان کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا اس خاص دن میں کہ مثلا بیمار تھا عورت تھی تو اس کو خون حیض آ رہا تھا یا خون نفاس آ رہا تھا یا انسان سفر میں تھا تو خیال نہیں رہا تھا سفر میں چلا گیا تھا یا جان بوجھ کر سفر میں چلا گیا تو مجبوری کی وجہ سے اگر اس نے عمل نہیں کیا ہے تو اس تاریخ سے گزرنے کے بعد صرف اس کے اوپر ایک روزہ قضا واجب ہے اور کوئی چیز واجب نہیں. یہ سارا مسئلہ ہے جب جان بوجھ کر انسان اپنی نظر کے اوپر عمل نہ کرے. اب ایسا مسئلہ کہ آپ نے کہا کہ میں 13 رجب کو روزہ رکھوں گا یا آپ نے یہ کہا کہ میں اکتوبر کے پہلے جمعے کو روزہ رکھوں گا اور اتفاق سے اکتوبر کا پہلا جمعہ پڑ گیا عید الفطر کے لیے یا عید قربان کے لیے. آپ کو پہلے سے نہیں معلوم تھا, آپ نے پہلے سے نظر کر لی کہ اگر میرا پورا کام ہو گیا تو میں پہلے جمعے کو اکتوبر کی روزہ رکھوں گا. وہ اتفاق سے عید اس دن آ کر پڑ گئی تو اس صورت میں آپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ آپ اس دن روزہ نہ رکھیں کیونکہ حرام ہے اور اس کے بعد اس کی قضا کریں, کفارہ آپ کے اوپر کوئی نہیں آئے گا. لیکن اگر کوئی سے آپ پہلے ہی سے یہ نیت کر لیں کہ اگر میرا گناہ کام ہو گیا تو میں اکتوبر کے پہلے دن کو روزہ رکھوں گا اور اس کو معلوم ہے کہ اکتوبر کے پہلے دن کو عید ہوگا, اس کو پہلے ہی سے یہ معلوم ہے, پھر اس صورت میں اس کو نہ روزہ رکھنا ہے نہ کفارہ کرنا ہے کیونکہ نظر ابتدائی سے غلط, حرام کام کی اس نے نظر کی تھی, یہ نظر ابتدائی سے غلط تھی, نہ کفارہ آئے گا نہ روزہ آئے گا, جان بوجھ کر کیا. اور اگر بھولے سے کیا, مجبوری میں کیا, معلوم نہ تھا تو صرف اس کے اوپر کفارہ آئے گا. اب ایک دو مسئلے اور اس سلسلے کے. جی کس صورت میں ہم کو مطلب بھول گئے کیا مطلب ہاں بھولے سے اگر ہو تو پھر اس کے اوپر قضا آئے گی, کفارہ نہیں آئے گا. باقی لوگ نہیں سن رہے تھے اس کے بعد ایک مسئلہ یہ کہ اگر آپ نے نظر کی کہ میرا اپنا کام ہو گیا, آپ بیمار تھے بس بیماری میں نظر کی کہ اگر میں اچھا ہو گیا تو 1000 روپیہ صدقہ دوں گا اور اتفاق سے اسی بیماری کے اندر آپ انا للہ ہو گئے اور ختم ہو گئے, آپ اللہ میاں کے پاس پہنچ گئے بجائے صدقے کے آپ خود ہی پہنچ گئے, تو اب اس صورت کے اندر آقا خوئی والوں کے نزدیک جو آقا خوئی کی تقریب میں ہیں ان کے نزدیک جو مرنے والا مر گیا وہ ختم ہو گیا, مر گیا جو اس کا مال ہے اس کو آپ وعلیکم السلام بلا جھجھک کھا سکتے ہیں. آپ کو تکلیف بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. آقا ہے کوئی والوں کے نزدیک مرنے والا اگر مر گیا اور وصیت کر کے نظر کر کے گیا تھا کچھ مال کی کچھ سب کئی مر گیا, کیونکہ وہ مر گیا, اب آپ لوگ جو ہیں اس صورت کے اندر اس کے مال کو بلا جھجھک استعمال کر سکتے ہیں. آقا ہے تمہیں نہیں مانے ان کے لیے آقا خمینی کے جو مقلد ہیں, آقا خمینی کے جو مقلد ہیں ان کے لیے اس مال کو اس وقت تک استعمال کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ پہلے 1000 روپے اس نظر کے نہ نکال دیں. اس نظر کے روپے نکال دیں گے اس کے بعد اس مال کو وہ استعمال کریں, لیکن جو صورتحال بتائی تھی اس صورتحال میں ایسا نہیں بلکہ وہ اس نے ایک نظر کی تھی پہلے کسی کام کی نظر کی تھی, وہ کام پورا ہو گیا اس کے بعد وہ مر گیا. پیسے دینے سے پہلے اس صورت کے اندر آقا خوئی والے اس مال کو تقسیم کر لیں گے, آقا خمینی والے پہلے 1000 روپے الگ نکال کر رکھ دیں گے اس کے صدقے کے اور اس کے بعد اس کے مال کو آپس میں استعمال کریں گے اور خرچ کریں گے. لیکن اگر اس نے بیماری میں نظر کی کہ میں اچھا ہو گیا تو میں صدقہ دوں گا اور وہ مر گیا تو اس صورت میں صدقہ نکالنا نہ آقا خوئی والوں کے نزدیک صحیح ہے نہ آقا خمینی والوں کے نزدیک, کیونکہ اس کی نظر پوری نہ ہو سکی, وہ مر گیا نظر پوری نہ ہوئی تو صدقہ دینا واجب نہیں. اب اس کا الٹا مسئلہ کہ آپ نے یہ نظر کی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اس صورت میں فلاں مستحق کو 1000 روپیہ یا 500 روپیہ یا کچھ دوں گا یا خاص مستحق کا نام لے کر یا اس کو ذہن میں رکھوں گا. آپ کا کام پورا ہو گیا, آپ کا کام ادھر آپ کا کام پورا ہوا ادھر اس کا کام بھی پورا ہوا, یعنی وہ مر گیا اور اللہ میاں کے پاس پہنچ گیا. اس صورت میں اب آپ جو ہے یہ پیسے کسی اور مستحق کو نہیں دے سکتے, یہ سمجھ کر کہ وہ تو مر گیا, یہ سامنے والا بھی اتنا ہی مستحق ہے, چلو اس کو دے دیں. آپ کے لیے اس کو دوسرے کو دینا ضروری نہیں بلکہ خود اس محتاج کو دیں, اور اگر وہ محتاج مر چکا ہے تو احتیاط واجب آقا خود اور آقا خمینی دونوں کے نزدیک یہ ہے کہ اس کے وارثوں کو دے اگر کے وارث مالدار ہی کیوں نہ, یہ پیسے آپ اس کے وارثوں کو پہنچائیں. اب ایک مسئلہ اور کہ اگر کسی نے نظر کی کہ میں فلاں کام نہیں کروں, میں سگریٹ نہیں پیوں,
اور کوئی وقت معین نہیں کیا کہ ایک دن کے لیے، دو دن کے لیے، دس دن کے لیے، پچاس دن کے لیے. آقا رسول والے اپنے اپنے دنوں پر ہاتھ رکھنے کیونکہ مسئلہ مشکل ہے. یہ نظر اس نے کی کہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا، اور اس کے بعد اپنی نظر کی پابندی نہ کر سکا جیسے عام طور پر لوگ نہیں کرتے. اب جب کبھی وہ سگریٹ پیے گا اس کو کفارہ دینا اس کے لیے واجب ہوتا چلا جائے گا. اگر 50,000 دفعہ اس نے زندگی میں سگریٹ کی نظر کرنے کے بعد 50,000 کفارے وہ دے. جبکہ اس کے برعکس آقا خمینی کے نزدیک جب پہلی دفعہ سگریٹ پی لی اس وقت کفارہ دے دو، اس کے بعد جب تک سگریٹ پیو گے اس کے بعد کوئی کفارہ نہیں ہوگا. سگریٹ کو چھوڑنے کی نظر کرنا جائز ہے، کیونکہ سگریٹ کو چھوڑنے کی نظر اس لیے کہ مضر صحت ہے. اس نیت سے اگر آپ نظر کریں کہ سگریٹ میری صحت کو نقصان پہنچاتی ہے، عام طور پر لوگ سگریٹ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ سگریٹ صحت کو نقصان پہنچاتی ہے اس لیے میں سگریٹ پینا چھوڑ دوں گا. اسی کو اگر آپ نے نظر بنا لیا کہ اگر خدا نے میرا فلاں کام کر دیا تو میں سگریٹ نہیں پیوں گا، اور بعد میں اپنے اس وعدے کی پابندی نہ کر سکے اور سگریٹ بھی آقا خمینی والے سے فرسٹ ٹائم کا کفارہ دیں گے اور اس کے بعد پیتے رہیں، لیکن آقا رسول والے جب کبھی سگریٹ پیئیں گے ہر دفعہ ایک کفارہ دینا ان کے لیے واجب ہے. وہی 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 10 غلاموں کو یا 10 ایک غلام کو آزاد کریں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 10 مسکینوں کو کپڑے کھلائیں، یہ اگر نہ کر سکیں تو 3 روزے ہوں گے، ایک سگریٹ کے 3 روزے ہو جائیں گے، ایک دریا کے 30 روزے. اب انداز لگا لیجیے. اور آقا خمینی کے نزدیک 60 روزے ہیں، لیکن وہ 60 روزے ایک دفعہ رکھ لیجیے، اس کے بعد جتنے سگریٹ آپ کیجیے وہ بتا دیجیے. تو آقا خمینی کی 2 ڈبیا جا کر آقا خمینی کے وہ دفارے کے بن جاتی ہیں، اس کے بعد آقا خمینی والوں کے لیے آسانی ہے اور آقا خمینی والوں کے لیے مشکل ہی مشکل. ہاں یہ آپ کی مرضی ہے. بہرحال اب اس کے بعد ایک مسئلہ آخر کا مسئلہ اور، کیونکہ مسئلہ سنا ہے کہ یہاں آپ کے یہاں یہ پوچھ چکا ہے اس لیے اس کا بتا دینا پھر ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ڈبے یا کچھ اسی قسم کی تندرستیاں رکھی ہوتی ہیں مسجد میں، امام بارگاہ میں یا دکانوں کے اوپر، نظر عباس، نظر علی، قسم کی کوئی چیز اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے. اس کے اندر جو آپ پیسے ڈالتے ہیں اس پیسے کا کیا کیا جائے؟ غالباً یہ مسئلہ اٹھا تھا کہ اس پیسے کو کیا کیا جائے، اس مسجد کے لیے استعمال کیا جائے جب وہاں بھجوایا جائے حرم کے. تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی امام یا کسی امامزادے کے لیے، جیسے خود جناب عباس امامزادے، کسی امام کے لیے یا امام کے بیٹے کے لیے کوئی نظر کی جائے اور خاص اس کا ارادہ کر لیا کہ نظر جو ہے یہ خاص کسی کام کے لیے، کہ مثلا آپ نے نظر کی اور ارادہ کر لیا کہ نظر صرف اور صرف اس مسجد کی تعمیر کے لیے میں کر رہا ہوں، یا روضہ جناب عباس کی تعمیر کے لیے کر رہا ہوں، یا جلوس کے لیے دے رہا ہوں جناب عباس کا علم حصہ ہے، تو اس صورت میں پیسے لینے والے کے لیے واجب ہے کہ ان پیسوں کو اسی کام میں استعمال کرے کہ جو اس کا مسئلہ ہے. لیکن جیسا عام طور پر یہاں ہوتا ہے کہ بس آپ نے خالی بغیر کسی ارادے کے پیسے ڈال دیے، اس صورت میں ان پیسوں کو کسی بھی ایسے کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے جس کا تعلق اس امام یا امامزادے سے، چاہے مسجد بنائی جائے، امام بارگاہ بنائی جائے، ان کے زائرین کی خدمت کی جائے، ان کے جلوس کو اٹھایا جائے، ان سے متعلقہ کسی بھی کام میں اس نظر کو، اس پیسے کو، نظر کے پیسے کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر امام اور امامزادے کے حرم کے لیے آپ نے کچھ پیسہ مخصوص کیا کہ اس سے صرف ان کا روزہ بنے گا، تو اس صورت میں واجب یہی ہے کہ صرف اور صرف ان کے روزے کی تعمیر کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، کسی اور کام کے لیے استعمال نہ کیا جائے. نظر کے سلسلے میں 2 مسئلے اور رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں اگر یہ ختم ہو گیا آج یہ سلسلہ اور آئندہ نماز کے مسئلے زیر بحث آئے تو یہ 2 مسئلے رہ جائیں گے، بعد میں جب کبھی ہم معاملات میں جائیں گے تو اس وقت شروع ہوگی. اور آئندہ اگر لقطے کے مسائل آئے، یعنی وہ مال جو گرا پڑا آپ کو زمین پر مل جاتا ہے، جو کافی اہم موضوع ہے یہاں کے ماحول کے اعتبار سے، اگر آئندہ ان مسائل پر گفتگو ہوئی تو پہلے نظر کے 2 مسئلے ختم کیے جائیں گے، اس کے بعد گفتگو کا آغاز کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم فحسب الناس ان یترکوا و ان یقولوا آمنا وهم لا یستمعون. حرام ہے. اور اگر کہ جبلی سنگل جبلی وغیرہ کا رواج نہ اسلام میں ہے نہ ہمارے یہاں ہے, لیکن اس کے باوجود کیونکہ ایک سنگ میل تو آ گیا ہے اس سال کے دوران, اس کے پیش نظر گفتگو کو اسی مقام سے شروع کرتے ہوئے جو انتہائی ضروری ہے کہ کیا اسلام کی نظر میں ایک شخص کے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنی زبان کو حرکت دے کر ایک مرتبہ یہ کہہ دے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ واشہد ان اولادنا ائمتنا, کیا خالی اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں, رسول کو مانتا ہوں, علی کو مانتا ہوں اور اولاد علی کو مانتا ہوں؟ کیا خالی زبان سے اتنا دعویٰ کر کے اطمینان سے بیٹھ جانا یہی مقصد ہے خدا اور رسول کا اتنے لمبے چوڑے سلسلے کو پھیلا کر کہ 124,000 پیغمبر, 12 امام اور اس کے بعد علماء کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری کیا, اتنی تکلیفیں اٹھائیں ان صالحین خدا نے صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے کہ کچھ لوگوں کی زبان کو صرف حرکت دلا سکے, ان کے دل اسی طریقے سے تیار رہیں, ان کے ہاتھ پیر اسی طریقے سے کام کرتے رہیں جس طریقے سے خدا کے نہ ماننے والے کے ہاتھ پیر کام کریں. اگر خالی یہی مقصد ہے تو یقیناً عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ یہ اتنا عام اور اتنا غیر اہم مقصد ہے کہ اس کے لیے خدا کو اتنا لمبا چوڑا سلسلہ شروع کرنے کی ضرورت نہ ہے. یہ اتنا لمبا جو سلسلہ خدا نے شروع کیا ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک ایک لمحے کے لیے بھی یہ دنیا کسی حاجی سے خالی نہ رہنے پائے, اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کی زبانوں کو ہلوا دیا جائے, یقیناً اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے کردار میں, لوگوں کے طرز زندگی میں, لوگوں کے ایک دوسرے سے سلوک میں کوئی فرق آنا چاہیے. اور اسی لیے قرآن نے بار بار اکثر مقامات پر یہ تذکرہ کیا ہے, افلا یتدبرون فی القرآن ام علی قلوب اقفالھا, یہ قرآن کے پڑھنے والوں کو کیا ہو گیا, ذرا ایک لمحے کے لیے بھی غور نہیں کرتے کہ قرآن کیا کہہ رہا, ایسا لگتا ہے جیسے ان کے دلوں پر تالے پڑ رہے ہیں. ذرا دل کو کھول کر, دماغ کو کام میں لا کر ذرا سوچو, ذرا غور کرو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. ہر ہر مقام پر, ہر ہر جگہ, ہر ہر آیت میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو انسان کو غور و فکر کی طرف متوجہ کرتی ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی شرط اور بہت ضروری شرط ہے کہ انسان میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے. فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء تاویل, ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کجی ہے, ان کا دل ٹیڑا ہے, ان کے دلوں میں مرض ہے, ان کے دلوں میں خرابی ہے, اور وہ یہ کرتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں, خود اپنے آپ کو قرآن کے مطابق نہیں کرتے, قرآن کو اپنے مطابق کرتے چلے جاتے ہیں, قرآن کی ہر آیت سے اپنے مطلب کی چیز نکالتے ہیں, قرآن کی ہر آیت سے صرف اور صرف اپنے فائدے کا مقصد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر تم میں صلاحیت نہیں ہے تو فضلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, پھر تم خود تدبر نہ کرو, تم نے اتنا علم نہیں, اتنی صلاحیت نہیں, تو جاؤ اہل ذکر کے پاس اور ان سے دریافت کرو کہ اس کا کیا مقصد ہے اور قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے. اور اگر خود صلاحیت ہے تو خود غور و فکر کرو, خود سوچو اور خود سمجھو. قرآن کے باغیچہ نہ بنوا لو تو مثلاً یہ ہے الف لام میم, ایک شخص اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ الف لام میم جو ہے وہ کمیونزم کی طرف ایک اشارہ ہے, قرآن نے 1400 سال پہلے کمیونزم کا حوالہ دے دیا تھا الف لام میم کہہ کر. دلیل پوچھی جاتی ہے تو ثابت کرتا ہے قرآن سے کہ الف لام میم کتنے مقامات پر آیا, تو الف سے کیا مراد ہے, الف سے مراد مارشل اسٹالن, لام سے کیا مراد ہے, لام سے مراد لینن, میم سے کیا مراد ہے, میم سے مراد ماؤ زے تنگ. یہ بہرحال ہمارا پورا کمیونزم اور سوشلزم اس قرآن کے اندر موجود ہے. فاما الذین فی قلوبہم زیغ, جو وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں کجی ہے کہ کہیں کی بات کہیں ملاتے ہیں, کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا, ایسے لوگوں کے لیے حرام ہے قرآن کے اوپر غور کرنا یا قرآن سے اپنے مطلب کی بات نکالنا, تفسیر ان کے بعد. لیکن وہ شخص جو تدبر کر سکتا ہے, غور و فکر کر سکتا ہے, وہ خود کرے. جو نہیں کر سکتا وہ جا کر ذرا علماء سے دریافت کرے کہ آخر قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہسے بننا یقول آمن وهم لا یفتنون, یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, تمام کے تمام پڑھنے والے چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان, مومن ہو یا غیر مومن, قرآن پڑھتے ہیں اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں, اسلام لے آتے ہیں, ایمان لے آتے ہیں, یہ قرآن کے الفاظ, ہنسے بننا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, گمان کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں, ان یوت رکھو خدا ان کو چھوڑ دے گا, کیا کہہ کر چھوڑ دے گا, ان یقول آمنا, وہ لوگ یہ کہیں گے بارہ الہ ہم تیرے اوپر ایمان لائے, ہم نے تجھے مانا, تیرے نبی کو مانا, تیرے وسیع کو مانا, تیرے وسیع کی اولاد کو مانا, پورے سلسلہ امامت کو مانا, خالی یہ کہنے سے کیا خدا ان کو چھوڑ دے گا, وہ ہم لا یفتنون, اور ان کا امتحان نہ لے گا, ناممکن. خدا نے سارا سلسلہ اس لیے جاری کیا, سورہ عنکبوت کی پہلی آیت, سلسلہ اس لیے جاری کیا کہ ہم تمہارا امتحان لیں، اور نہ صرف تمہارا وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم تو تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کا امتحان بھی لے چکے ہیں، آدم سے لے کر تم تک جتنا سلسلہ ہے، بغیر امتحان کے ہم نے کسی بھی نسل کو نہ چھوڑا. کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. خدا کو کچھ نہیں معلوم کرنا، خدا کو معلوم ہے کہ تمہاری کیا حقیقت ہے، تم کتنے پانی ہو. خدا کا مقصد صرف تمہیں یہ دکھانا ہے کہ دیکھ لو تم میں سے کون سچا اور کون جھوٹا ہے. لفظ سچا اور لفظ جھوٹا یہ بتا رہا ہے کہ خطاب صرف مومنین سے ہے، کافر تو خدا کو مانتا ہی نہیں، سچ جھوٹ کی کیا بات. خطاب اس سے ہے جو 24 گھنٹے جب پوچھئے یہ کہتا ہے کہ ہاں خدا ہے، خدا بے شک خدا ہے، رسول ہے، امام ہے، سب کچھ ہے، سارا کا سارا سلسلہ ہے. لیکن اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا الذین صدقوا، یہ لوگ اپنے دعوے میں سچے ہیں، والکاذبین، یہ لوگ جھوٹے ہیں. خدا کو یہ دکھانا ہے کہ دیکھ لو خالی ایمان لانا بیکار ہے، ایمان لا کر اپنے وعدے کو، اپنے جو کچھ تم نے ایمان کا لفظ منہ سے نکالا، جو کچھ تمہاری ذمہ داری ہو گئی، جو کچھ تمہاری ذمہ داری ہو گئی، اس ذمہ داری پر عمل کرو، تب تم اپنے وعدے میں سچے رہو گے، ورنہ تم یقینا اپنے وعدے میں بالکل جھوٹے ہو. اور یہ جو ان لوگوں کا خیال ہے، حسب الناس، حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، اور ایسے لوگ بھی ہیں. قرآن کے الفاظ، اور ذرا دیکھیے کہ کیسے الفاظ ہیں، یہ قرآن نے کس طریقے سے آج کل کی نفسیات کو بیان کیا. الذین یعملون السیئات، ایسے لوگ ہیں جو گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں گناہ کرتے ہوئے، بستر پہ جاتے ہیں گناہ کرتے ہوئے، رات گزرتی ہے تو گناہ میں، دن گزرتا ہے تو گناہ میں، گناہ ہی گناہ کرتے ہیں. حسب الذین یعملون السیئات، گناہ ہی گناہ کرتے ہیں، لیکن کیا سمجھتے ہیں؟ ان یسبقونا، کہ ہم خدا سے بچ جائیں گے. مومنین سے خطاب ہے، ہم خدا سے بچ جائیں گے، خدا ہمیں نہیں پکڑے گا، باقی سب کو پکڑے گا. کیوں سمجھتے ہیں؟ ہماری حفاظت کرنے والے موجود ہیں، ہمارے آنسو موجود ہیں، ہمارا ماتم موجود ہے، ہمارا سینہ موجود ہے. یہی غلط قسم کے خیالات خود قرآن کہہ رہا ہے، سا ما یحکمون، یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم گناہ کرنے کے بعد خدا کی گرفت سے بچ جائیں گے. سا ما یحکمون، اور یہ کتنا برا خیال ہے، سب سے بدترین خیال ہے لفظ سا، سا ما یحکمون، یہ لوگ خیال کرتے ہیں، یہ کتنا بدتر خیال ان کے ذہنوں کے اندر ہے کہ ہم گناہ بھی کریں گے اور خدا ہم کو چھوڑ دے گا. خدا کسی کو نہیں چھوڑے گا، خدا کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے. زبانی باتیں کرنے والے خدا کے پاس بہت موجود ہیں، خدا کے پاس بہت سارے ایسے ہیں جن کی زندگیاں گزر سکتی ہیں، لیکن خدا امتحان لے گا، اور جو امتحان میں کامیاب ہوگا یقیناً انہیں لوگوں کو جنت ملے گی. اور یہ جو تم خدا کی عبادت کرتے ہو، کہ نماز پڑھتے ہوئے سمجھتے ہو خدا پر احسان کر دیا، روزہ رکھا ہم نے خدا پر احسان کر دیا، زکات دی ہم نے خدا پر احسان کر دیا، حج کر کے آ گئے خدا پر احسان کر دیا، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے خدا پر احسان کر دیا. ان اللہ لغنی عن العالمین، خدا تمام عالمین سے بے نیاز، خدا تمام جہانوں سے مستغنی، اس کو کوئی ضرورت نہیں، نہ تمہارے روزے کی، نہ تمہاری نماز کی، نہ تمہارے حج کی، نہ تمہارے زکات کی. ولو ان اولکم و آخرکم و حیکم و میتکم و حرکم و عبدکم و انتکم و جنکم اجتمعت، اگر تم میں سے چھوٹا بھی اور بڑا بھی، پہلا بھی اور آخری، حرکم و عبدکم، غلام بھی اور آزاد، انتکم و جنکم، تمہارے میں سے انس بھی، انسان بھی اور جن بھی، اجتمعت، جمع ہو جائیں، اللہ طاعتی، میری اطاعت کرنے پر. حدیث قدسی، اول و آخر، چھوٹا و بڑا، غلام و آزاد، انسان اور جن، جمع ہو جائیں اللہ طاعتی، میری اطاعت کرنے پر. لما زاد فی ملکی مثقال ذرۃ، میری ملکیت میں، میری ربوبیت میں، میری خدائی کے اندر ذرہ برابر یہ لوگ اضافہ نہیں کر سکتے. ولو ان اولکم و آخرکم و صغیرکم و کبیرکم و حرکم و عبدکم و انسکم و جنکم، اور اگر تم میں سے چھوٹا اور بڑا، پہلا اور آخری، آزاد و غلام، انسان اور جن، اجتمعت علی معصیتی، جمع ہو جائے میری معصیت پر، میرے خلاف کام کرنے پر، میرے احکامات کو چھوڑنے پر، لما نقص فی ملکی مثقال ذرۃ، میری ملکیت میں سے، میری خدائی میں سے، میری الہیت میں سے ایک ذرہ برابر یہ لوگ کمی نہیں کر سکتے ہیں. تمام کے تمام اطاعت کریں، لما زادہ، کوئی اضافہ نہیں خدا کے لیے، تمام کے تمام برائی کریں، ما نقص، کوئی کمی نہیں خدا کی ملکیت میں. تو پھر آخر یہ نماز اور روزہ کیوں، یہ حج اور زکات کیوں؟ جب خدا کو چاہیے نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے؟ اس سورہ عنکبوت کی سلسلے وار آیت ہے، من یجاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو کوئی اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے، جو کوئی احکامات الہیہ کو مانتا ہے، جو کوئی سیدھے راستے پر چلتا ہے، انما یجاہد لنفسہ، وہ یقیناً اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، یہ نماز اور روزہ حج و زکات خدا کو فائدہ نہیں پہنچاتی، یجاہد لنفسہ خود انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، خود انسان کے لیے یہ فائدے مند چیز ہے، وہم لا یفتنون، ہم تو ان کا امتحان لیے جائیں گے، ایک کے بعد دوسری نسل کا، ایک کے بعد دوسرے گروہ کا، ایک کے بعد دوسری قوم کا، ایک کے بعد دوسرے مکتب فکر کا، کیا اے مسلمانوں اگر تم کو اب بھی ہوش نہیں آیا قرآن کے الفاظ، اے مسلمانوں اگر تم کو اب بھی ہوش نہیں آیا تو ہم تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لا کر دنیا کی حکومت ان کے حوالے کر دیں گے، وہ لوگ ہمارے راستے سے ہٹے ہم تیسری قوم کو لانے پر قادر ہیں، ہم یہی کرتے رہیں گے، کننا نقابل الایام بین الناس، ہم انہیں دنوں کو یہ دن گزر رہے ہیں، یہ زمانہ گزر رہا ہے، لوگوں کے بیچ میں الٹ پلٹ کرتے رہیں گے، جو ہماری اطاعت کرے گا یہ دنیا اس کے لیے، جو ہماری معصیت کرے گا یہ دنیا اس سے چھین لی جائے گی، جب یہ دنیا چھین لی جائے گی تو وہ دنیا ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو سورہ عنکبوت کی یہ پہلی پانچ آیتیں انتہائی واضح طریقے سے یہ بتا رہی ہیں کہ کوئی بھی مومن، کسی بھی قسم کا مومن اگر سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے تو ایمان بیکار ہوگا۔ کہ ایک مرتبہ ابو الفتح پہنچا ممالک اسلامیہ کے اندر، یہ کہتا ہوا کہ سمے تو ابو عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سنا، اور انتہائی اہم حدیث، من یارث حقا فلا تباہل، جس نے اپنے حق کو، جس نے اپنے امام زمانہ کو پہچان لیا، اب اسے کسی قسم کی کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ ابو الخطاب راوی، راوی روایت کو نقل کرتا ہے امام سے کہ جس نے اپنے امام زمانہ کو پہچان لیا اس کے لیے کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے۔ سننے والوں نے سنا، کچھ ہم اور آپ جیسے بے وقوف تھے، خوش ہو گئے کہ کتنی اچھی بات بتائی اس راوی نے، کتنی اچھی بات کہی اس ذاکر نے، اسی کے پاس چل کے بیٹھنا چاہیے، اسی کی بات سننا چاہیے، یہی ہم کو فائدے کی بات بتاتا ہے، یہی ہمارا دل خوش کرتا ہے۔ لیکن کچھ صاحبان بصیرت بھی تھے، قرآن کو پڑھے ہوئے تھے، امام کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے، گھبرا گئے کہ آخر امام ایسی بات کیسے بتا رہے ہیں کہ جس سے امت گمراہی کی طرف جائے گی۔ چنانچہ چار یا پانچ آدمیوں کا ایک وقت جس کی سربراہی ابو بصیر کوفی کرتے ہیں، کوفے سے چلتا ہے اور مدینے میں آتا ہے، چھٹے امام کی درگاہ میں پہنچتا ہے، امام کی خدمت میں پہنچا، امام نے دیکھا کہ پانچ آدمی کوفے سے چلے آ رہے ہیں بغیر آرام کیے ہوئے، جیسے ہی دیکھا سوال کیا کہ تم لوگ کس لیے آئے ہو، جواب دیا کہ مولا ہم نے ابو الخطاب سے ایک روایت سنی ہے، وہ آپ کا نام لے کر یہ کہتا ہے کہ من یارف حقا فلا تباہل ہو، کہ جس نے حق کو پہچان لیا اب وہ کوئی کسی قسم کی پرواہ نہ کرے، اس کو کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ روایت یہ بتا رہی ہے کہ یہ لفظ نکلتا ہے ابو بصیر کی زبان سے، امام بیٹھے تھے ایک مرتبہ گھبرا کر یہ غصے میں کھڑے ہو گئے، چہرے پہ غصے کی سرخی پھیلنے لگی اور کہنے لگے واللہ واللہ ہو القذاب، خدا کی قسم وہ جھوٹا ہے، وہ میرے اوپر اور میرے باپ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، میں کیسے اس قسم کی بات کہہ سکتا ہوں، میں نے ہرگز قطعاً اس قسم کی بات کوئی نہ کہی، بلکہ جب تک کہ تم نیک عمل نہ کرو گے ہم بھی تمہارا کسی قسم کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہماری مدد تمہارے لیے بالکل بیکار ہے، ہم سے کسی قسم کی آس نہ لگانا، امید نہ لگانا جب تک کہ نیک کام نہ کرو گے۔ تو یہ اس زمانے میں بھی خیال تھا، آج بھی یہ خیال پھیلایا جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ بے وقوف ہوتے ہیں یا جو لوگ سوچنا اور سمجھنا نہیں چاہتے وہ اس قسم کی باتوں کو سنتے ہیں، غور کبھی نہیں کرتے کہ آخر امام جنہوں نے اپنی تمام زندگی گزار دی صرف اتنی سی بات کے لیے کہ لوگ مجھ کو مانیں، لوگ میری محبت کو دل میں رکھیں، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں۔ اسی لیے انتہائی سختی سے امام نے ٹھکرایا، اپنے دروازے سے ایسے لوگوں کو نکال پھینکا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں امام کا دروازہ کیسے بند ہو سکتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو امام کا دروازہ بھی بند ہوتا نظر آئے گا کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجمع صاحب کا ہے، ایک شخص دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ میں تو شیعہ ہوں، مجھے تو کسی قسم کی کوئی فکر و پریشانی نہیں روز قیامت، فخر کرتے ہوئے اپنے امام کے اوپر جس طریقے سے ہمارا فخر کرتے ہیں کہ ہم تو مومن بندے ہیں، ہمیں کیا فکر و پریشانی۔ وہاں بھی اس نے یہی کہا، بہار الانوار پندرہویں دن، وہاں بھی اس نے یہی کہا، امام کے کانوں تک آواز جاتی ہے، ایک مرتبہ چونکتے ہیں اور چونکنے کے بعد اس کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ذرا تم نے کیا کہا تھا، تم نے کیا کہا تھا ذرا پھر دوہرا دینا، تو دوہراتا ہے کہ مولا میں نے یہ کہا تھا۔ یہ سنتے ہی امام نے کہا کہ ذرا یہ بتانا کہ کیا جو مال تمہارے پاس دوستوں کی محفل نہیں امام و ماموم کا مسئلہ ہے، سچ بات بتانا جو مال تمہارے پاس ہے تم اس کو اپنے اوپر خرچ کرنا بہتر سمجھتے ہو یا اپنے دوستوں کے اوپر؟ بہرحال جو کچھ بھی تھا سچا تھا، ایک مرتبہ سر کو جھکا کر کہتا ہے کہ مولا یہ تو فطری بات ہے، ظاہری میں جو کچھ بھی کہوں آپ میرے دل کو جانتے ہیں، میں اپنے دوستوں پر مال کو خرچ کرنا بہتر سمجھتا ہوں، لیکن اگر مقام ترجیح آ جائے، میری ضرورت ہو، میرے دوست کی ضرورت ہو، تو میں کبھی کبھار اپنے دوست کی ضرورت پوری کر دیتا ہوں، لیکن عام طور پر اپنے آپ کو پہلے اپنی ضرورت کو ترجیح دیتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ امام نے کہا لا واللہ، خدا کی قسم تم میرے شیعہ نہیں ہو، تم میرے شیعہ نہیں ہو، تم میرے شیعہ نہیں ہو، اور آئندہ اگر تم نے لفظ شیعہ استعمال کیا تو میں تمہیں اپنی محفل میں نہ آنے دوں گا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے سر کو جھکا کر کہ یبنا رسول اللہ، اگر ہم شیعہ نہیں ہیں تو ہم کیا کہیں؟ جواب دیا امام نے، قل، تم یہ کہو کہ انا من محبیکم والراجین النجاتا بمحبتکم، میں آپ کے محبوں میں سے، آپ سے محبت کرنے والوں میں سے ایک ہوں، اور میں نجات کی امید رکھتا ہوں، یقین نہیں، والراجین النجاتا، میں امید کرتا ہوں کہ شاید خدا میری نجات کر دے، یہ محبتکم آپ کی محبت کی وجہ سے۔ محبت الگ چیز ہو گئی، شیعہ ہونا الگ چیز ہو گئی۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خالی محبت اہل بیت کافی ہے، امام انکار کر رہے ہیں کہ نہیں، محبت بالکل الگ چیز ہے، محبت کا مقام پست ہے، شیعت کا مقام بلند ہے۔ اور اس کے بعد امام نے یہ الفاظ کہے کہ میں تمہیں نکال دوں گا اپنے گھر سے، اور آپ نے چیپٹر میں واقعہ سنا ہوگا، خود میری زبان سے بھی، کہ آٹھویں امام نے دو مہینے تک ایسے لوگوں کو اپنے گھر کی دہلیز میں قدم نہیں رکھنے دیا جن کا قصور صرف یہ تھا کہ عمل وہ آٹھویں امام کے مطابق نہیں کیا کرتے تھے۔ کچھ اعتراضات اس واقعے پر ہوئے ہیں، انشاءاللہ ایک تقریر صرف اس سلسلے میں آئے گی کہ اگر کوئی شیعہ کہتا تھا تو امام کا کیا رد عمل ہوتا تھا، پہلے امام کا واقعہ، دوسرے امام کا واقعہ، تیسرے امام کا، چوتھے امام کا، پانچویں امام کا یہ واقعہ، آٹھویں امام کا اور گیارہویں امام کا، آٹھ اماموں کے واقعات مل چکے ہیں، ذرا ترتیب دے لی جائے، اس کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے۔ اور آپ نے جو عربی سے واقف ہے، بہار انوار کی 15ویں جلد باب کا 76 کا یہی نام ہے کہ اگر اپنے آپ کو شیعہ کہو گے تو امام تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اور ہر امام نے پہلا فقرہ یہی کہا، جہاں کسی نے کہا کہ ہم شیعہ ہیں، پہلا فقرہ یہ نکلا کہ خدا کی قسم تم جھوٹے ہو۔ امام نے مروت کا خیال بھی نہیں رکھا، یہاں پر یہ بھی خیال نہیں کیا کہ ایک شخص ہزار میل کا فاصلہ طے کر کے آ رہا ہے، ذرا اس کے دل کو سہارا دینا چاہیے، بلکہ امام نے ہر مقام پر بلا جھجک کی کہا کہ تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو اور مجھے دھوکہ دیتے ہو۔ تو بہرحال شیعہ بننا اتنا آسان کام نہیں ہے، بلکہ پہلے انسان کو عمل کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم شیعہ ہیں۔ بڑا مشکل مقام ہے، بڑا نازک مقام ہے، بغیر عمل کے کسی بھی قسم کی کوئی توقع کرنا خدا سے، رسول سے یا امام سے، امید قائم رکھنا چاہیے لیکن مقام یقین میں نہیں پہنچنا چاہیے، بلکہ عمل کو ساتھ لے کے چلے۔ یہ یقینی بات ہے، ہمارا اور آپ کا عمل ناخالص ہوتا ہے، اتنا پختہ نہیں ہوتا، کمی اور بیشی ہوتی ہے، محبت اہل بیت ضامن ہے اس چیز کی کہ کمی کو وہ پورا کروائے گی، لیکن پہلے کچھ عمل ہو، اس کے بعد کمی کو پورا کروانا ان کی ذمہ داری، بغیر عمل کے جائیں گے۔ تمہارا وہ انکار کر چکے ہیں، دنیا میں جب بچے دے کر نکال رہے ہیں کہ یہاں دنیا میں کوئی دروازہ بند نہیں کرتا، تو قیامت میں جہاں ہر ایک بھگا رہا ہوگا، وہاں بھی یقیناً وہ ایسا سلوک کریں گے ہم سے، اگر ہم ایسی بات کہتے ہیں جن سے ان کو تکلیف پہنچتی۔ تو ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے ہمارا، آپ کا اور ہر ایک کا یہ فریضہ ہے کہ امام کے فرمان کے مطابق عمل کرے، اور اس چیز کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان علم فقہ حاصل کرے۔ علم فقہ پر ہماری 9 تقریریں ہو چکی تھیں اور موضوع ختم ہو چکا تھا، آج ایک آخری روایت اور ایک خلاصہ کے بعد کو کیا کرنا ہے۔ تو اب یہ ضروری ہے انسان کے لیے کہ اگر امام کے حکم پر عمل کرنا چاہے، کیونکہ یہ روایت اس سے پہلے پیش کر دی گئی ہے کہ الجاہل کالعام، کہ جو شخص بغیر جانے ہوئے عمل کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسا عمل نہ کرنے والا۔ خدا اور رسول کی نگاہ میں دونوں کا مقام یکسا ہے، عمل نہ کرنے والا نماز نہیں پڑھ رہا، عمل کرنے والا خدا کی بتائی ہوئی نماز نہیں پڑھتا، اپنی بنائی ہوئی نماز پڑھتا ہے۔ خدا کو وہ نماز چاہیے جو خدا نے بھیجی ہے، وہ نماز نہیں چاہیے کہ جو ہم نے اور آپ نے اپنی طرف سے بنا کر خدا کے سر پر منڈی ہے۔ تو ضروری ہے انسان کے پہلے عمل حاصل کرے، علم حاصل کرے، اس کے بعد عمل کے مرحلے میں قدم رکھے۔ اور فرما دیا پانچویں امام کی عزیز کہ من لم یتفقہ فی الدین جعل اللہ اعرابیا، کہ جو شخص بھی علم فقہ حاصل نہیں کرتا، زمین اور آسمان کے علوم کو سیکھ لے، مذہبی علوم کو سیکھ لے، اصول دین یاد ہے، فلسفہ کلام منطق سب کچھ معلوم ہے،
لیکن علم فقا جس کے پاس نہیں ہے خدا اس کو اس دنیا سے اٹھائے گا آرابی کی شکل میں. اور آرابی کون تھے؟ آراب اشد فی الکفر والنفاق، کہ آراب جو ہیں کفر و نفاق میں سب سے زیادہ شدید و سخت ہے. علم فقا حاصل نہ کرنے والا یقیناً انہیں آرابیوں کی شکل میں قیامت کے دن محشور ہوگا. تو ضروری ہے کہ علم فقہ حاصل کیا جائے. اسی لیے ایک مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر اسلام اصحاب کے حلقے میں بیٹھے تھے کہ یکایک پیغمبر اسلام کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر تین مرتبہ زبان سے نکلا اف لکل مسلمین. کتنی تکلیف اور افسوس ہے اس مسلمان کی حالت پر، کتنا افسوس ہو رہا ہے اس مسلمان کی حالت پر، اف ہے اس مسلمان کی حالت پر. اصحاب بیٹھے تھے چوک اٹھے، یا رسول اللہ وہ کون سا مسلمان ہے کہ جس کی حالت پر خدا کا رسول افسوس کر رہا ہے؟ رحمت للعالمین ہے، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن ایسا کون سا مسلمان ہے جس کی مصیبت کو آپ بھی دور نہیں کر پاتے، صرف اف اف کر رہے ہیں. تو جواب دیا اف لکل مسلم لم یجعل یوما من الجمعۃ لم یجعل فی الجمعۃ یوما یتفقہ فیہ دینہ ویسأل عن امر دینہ. افسوس ہے اس مسلمان کی حالت پر کہ جو پورے ہفتے میں 24 جو 7 دن ہوتے ہیں اور ہر دن کے 24 گھنٹے 168 گھنٹے ملتے ہیں، ایک ایسا مسلمان فی کل جمعہ ہر جمعے میں، یعنی ہر ہفتے میں سے روز جمعہ کو یومن ایک ایسا دن قرار نہیں دیتا جیسا فقہ ہوتی ہے دین ہی، جس دن کے اندر وہ اللہ کے دین کے متعلق اپنے دین کے متعلق مسائل فقہ کو حاصل کرے، اور جو دین کے اوپر اعتراضات ہیں یسألو عن امر دینہ اپنے دینی معاملات کو سوال کرے. ہر ایسا مسلمان جو ہر جمعے کو ایک ایسا دن نہیں بناتا کہ جس دن وہ مسائل فقہ کو اور ان اعتراضات کے حل کو تلاش کرے جو اس کے ذہن میں موجود ہیں، اس مسلمان کی حالت پر پیغمبر اسلام کو بھی افسوس، اس مسلمان کی حالت پر چھٹے امام کو بھی افسوس. افسوس کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ حاصل کرنا چاہیے 168 گھنٹے میں، صرف 24 گھنٹے مانگ رہے ہیں رسول اور امام، اور یہ بھی ناممکن ہے تو 168 گھنٹے میں صرف ایک گھنٹہ مانگتے ہیں رسول اور امام کے، جس کے اندر آپ مسائل فقہ کو، مسائل دینیہ کو، امور مذہبی کو حاصل کریں. غور کریں، یہاں 167 گھنٹے دوسرے کاموں کے لیے ہیں، وہاں صرف ایک گھنٹہ اس کے لیے مانگ رہے ہیں. اس سے بڑی رحمت، اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی کہ خدا جس نے ہم کو خلق کیا، کہ ہمارے ایک ایک دمے کے اوپر خدا کا تصرف ہے، صرف ایک گھنٹہ ایسا مانگتا ہے کہ جس میں ہم مسائل کو سیکھیں، اور روزانہ آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ نماز واجبی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خالصتاً عبادت اللہ کا سلسلہ ختم ہو گیا، صرف ایک گھنٹہ. اور یہ نکالنا کس مسلمان کے لیے مشکل ہے، لیکن افسوس ہے کہ اس کے بعد بھی مسلمانوں کے ذہنوں پر پردے پڑے ہوئے. تو اب یہ ضرورت ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو علم عمل کرنا چاہے پہلے علم کو حاصل کرے، اور اگر علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہفتے میں ایک دن ایسا مقرر کرے کہ جب مسائل فقہ کو سیکھے. اور یہ کام صرف آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جو بزرگ لوگ ہیں اسلام سے صرف رہنمائی کی توقع کرتا ہے، جو جوان لوگ ہیں. اسی لیے چھٹے امام کی جتنی حدیثیں ہیں کہ جہاں چھٹے امام نے یہ کہا کہ میں کوڑے ماروں گا، لفظ جوان وہاں پر موجود ہے، کہ ایسا جوان کہ جو جوان ہے جوانی کی طاقت ہے، اس کے پاس اتنی قدرت ہے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر جا سکے، اتنی طاقت ہے کہ کوئی کام کر سکے، اور اس کے بعد بھی اگر نہ خود سیکھتا ہے نہ دوسروں کو سکھاتا ہے، یقیناً چھٹے امام یہ کہتے ہیں کہ میں اسے کوڑا ماروں گا. لفظ شاب موجود ہے کہ جوان آدمی اگر ایسا کام نہ کرے یقیناً اس سے زیادہ بدتر کوئی نہیں ہے. اب آپ جوانوں کا یہ فریضہ ہے کہ اس سلسلے میں آگے بڑھیں، جہاں جہاں رہتے ہیں جس جس مقام پر مقیم ہیں، 5 آدمی، 6 آدمی، 10 آدمی، 12 آدمی مل کر ایسی نشستیں قائم کریں کہ جہاں مسائل فقہ کو سیکھا جائے. ایک تو یہ عادت ڈالی جائے کہ روزانہ شام کو 7:30، 7:45، 8:00، 8:30، 9:00، 9:15، کسی وقت بھی 5 منٹ نکالے جائیں جس میں 2 یا 3 مسئلے تمام گھر کے لوگ، مرد، عورت، بچے، وہ بچے کے جو اتنی سمجھ رکھتے ہیں، یہ تمام کے تمام گھر والے ایک مقام پر جمع ہو جائیں، 2 یا 3 مسئلے صرف پڑھے جائیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور سب کو سمجھایا جائے. اگر روزانہ اس طریقے سے کیا جائے گا تو 1 سال میں 1000 کے قریب مسئلے انسان کو معلوم ہو جائیں گے، 3 سال میں 3000 مسئلے، اور یہ پوری فقہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. صرف عادت کا ڈالنا، عادت ڈالنا کہ جہاں آپ اور کاموں کی عادت ڈالتے ہیں، صرف 5 منٹ کیا چاہیے. روزانہ اپنے اپنے گھر میں ہر نوجوان کا، بوڑھے کا، بچے کا، مرد کا، عورت کا یہ فریضہ ہے
کہ کسی طریقے سے سلسلے کو شروع کیا جائے. لوگ مذاق اڑائیں گے, لوگ منجا کہیں گے, لوگ بقیانوسی کہیں گے, لوگ 1400 سال پرانے کے زمانے میں رہنے والا کہیں گے, لیکن اپنا یہ فریضہ ہے کہ انسان اس راستے کے اوپر گامزن رہے, بتاتا رہے, یقیناً کچھ نہ کچھ اثر ہوگا. اور اس کے بعد جیسے اس قسم کا پروگرام ہے دوسرے محلوں میں جہاں جہاں آپ لوگ مقیم ہیں, کوشش یہ کی جائے کہ ہفتے میں ایک پروگرام کسی بھی رات کو رکھا جائے اور کسی اکاری میں دین کو دعوت دی جائے, مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. عورتوں کے لیے زیادہ مناسب دوپہر کا وقت, مردوں کے لیے زیادہ مناسب رات کا وقت, صرف ایک گھنٹہ ایک ہفتے میں ایک مرتبہ. اور ان سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عادت بنا لیجئے کہ ہر 3 مہینے میں ایک مرتبہ کسی ایک عالم دین کو اپنے گھر پر دعوت دی جائے, کہ جہاں آپ کے ہزاروں دوست آپ کے گھر پہ آتے ہیں, اگر آپ کسی ایک عالم دین کو دعوت دیں وہ آپ کے گھر پر آئے, آپ کے گھر والے بیٹھیں, جتنے مرد ہیں جتنی عورتیں ہیں پردے کے پیچھے, اور ہر قسم کا سوال مسئلہ فقہ کا اصول کا مشکل آسان اعتراض جو کچھ ذہن میں اس سے سوال کیجئے اور اس سے پوچھئے. زیادہ سے زیادہ چائے کی پیالی ہی تو پلانا پڑے گی, اگر ہم جیسا کوئی آ گیا تو وہ پیالی بھی آپ پر معاف, پانی بھی آپ پر معاف ہے. صرف یہ بٹھائیے اس کو لا کر, صرف لانا اور لے جانا یہ مشکل ہے, لیکن بس کا کرایہ پکڑا دیے چلیں. اتنا آپ کریں گے, بہرحال ایسے لوگ ہیں یہاں پر مخلص لوگ ہیں کہ اس کے اوپر بھی راضی ہو جائیں گے. اتنا کام آپ کو کرنا 3 مہینے یا 6 مہینے میں, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر کے وہ لوگ جو شرم کی وجہ سے یا جگہ کی وجہ سے سوال نہیں پوچھتے بچنے کے سامنے, یا مسائل فقہ کو ایک عجیب چیز سمجھ کر کبھی حاضر نہیں ہوتے, گھر میں اگر ہوگا تو یقیناً سب کے سب آپ کی گرفت میں آ جائیں گے سوائے ایک دو لڑکوں کی, ان کو چھوڑ کر باقی جو ہے وہ جب ایک جگہ بیٹھیں گے سوال جواب کریں گے تو کچھ نہ کچھ علم اور معلومات آپ کی بڑھیں گی. لیکن یہ سب آپ کے اختیار میں ہے, آپ لوگوں کے اختیار میں ہے, آپ ہی لوگوں کو اختیار ہے. خاندان کا حاکم بننا ہے, اگر آپ لوگ چاہیں تو یہ کام ہو سکتا ہے, اور نہ چاہیں تو نہیں ہو سکتا. لیکن اگر اس کام کو شروع کر دیا جائے تو یقیناً اس سے بہتر دین خدا کی کوئی خدمت نہیں ہے جو آپ لوگ انجام دے سکیں, اور آج کے زمانے کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے. کسی بھی حالت یہ تو سگریٹ پینے والے سے پوچھے کیا فائدہ, لیکن یہ ہے کہ سگریٹ خیالات کو مرتکز کرنے کے لیے بہت بہتر تھی. ایک چیز آئندہ مومن امیر المومنین کی نظر میں جو پروگرام ہے غالباً وہی آگے بڑھے گا, اس کی اس سلسلے کی چھٹی تحریر 2 یا 3 ہفتے, اس کے بعد موسیقی کا پروگرام ہوگا 1 ہفتے میں, اور اس کے بعد پھر امر بالمعروف کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جو آج کے ماحول میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے. اور جتنا جہاد ہے ان میں سب سے بہتر یہی جہاد بالنفس, جس کا دوسرا نام امر بالمعروف ہے, کہ انشاءاللہ 3 یا 4 ہفتوں کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوگا. نہیں فکر کے اعتراف نہیں آتا کہ اس کا بہرحال کچھ فائدہ ہے, اور یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پوری کرنا اسلام اس کو اعتراف نہیں کرتا. جائیں پکنک پر آپ جائیں یا اس قسم کا کوئی کام کریں جس سے آپ کی روح کو تسکین پہنچے, اور حلال حدود میں رہ کر کریں, نہ صرف یہ کہ بہتر ہے بلکہ مستحب. اسحاق ابن عمار کا واقعہ پہلے ہی بتایا تھا کہ جب ان کے دوست پکنک پر گئے تھے اور وہ نہیں کہتے کہ جنہیں خالی دن ملا میں یہاں پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کروں گا, اور چھٹے امام کے سامنے پہنچے تھے تو چھٹے امام انتہائی ناراض ہوئے تھے. جبکہ اسحاق ابن عمار ایسے ہیں کہ 5 بڑے بڑے اصحاب میں سے ایک اصحاب ہی نہیں تھا, اصحاب اجماع کہتے ہیں, لیکن چھٹے امام ناراض ہوئے تھے کہ جب تمہارے تمام ساتھی پکنک پر گئے, پکنک جو زمانے کی ہوتی تھی, تو تم کیوں نہیں گئے تھے, تم نے ان کو کیوں چھوڑا تھا؟ انتہائی ناراض ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ مولا میں عبادت کرنا چاہ رہا تھا. امام نے کہا یہ بھی ایک بہترین عبادت ہے مومنین کے ساتھ کس وقت گزارنا. وہ نظر ہی نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہے تو وہ نظر نہیں ہے, اگر آپ نہیں چھوڑ سکے تب بھی کوئی گناہ آپ پر نہیں, لیکن دلنا چھوڑنا ناممکن نہیں ہے. نہیں ہم تو خود کئی دفعہ چھوڑ چکے ہیں. مقابلہ کھولتے یہ بھی ایک سطح ہے, مرضی کھولتے یہ سطح, انہوں نے بھی سطح کیا جائے کام کیا جائے, اس کا بھی سطح اچھی ہے. قرض اصل سطح سطح قرض اصل قرض اصل کا مطلب کسی کو قرضہ دینا, یہ بھی یہ قرضہ ہے کہ ہم کو 1 گھنٹہ کم دے رہے ہیں آپ کو.